سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تدبر القرآن کے سلسلے میں آج ہم جس سورت پہ بات کریں گے وہ ہے سورت الاعلیٰ. کوئی ایک خوبی آپ کو اس نام کو سن کر آئی ذہن میں؟ الاعلیٰ، اللہ کا نام. تو اس سورت کی سب سے پہلی خوبی لکھ لیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پر ہے. میرا سوال آپ سے ہے کہ اللہ کے نام پر کوئی اور سورت بھی ہے قرآن میں؟ لوگ اس سورت سے بہت محبت کرتے ہیں. بولیے. الرحمن علم القرآن. اور بھی ہے کوئی؟ چلیے یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے، ڈھونڈ کے لائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے قرآن پاک میں اور کوئی سورت ہے کہ نہیں ہے. سورۃ الاعلیٰ قرآن پاک کی ایک بہت ہی خوبصورت سورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے مجموعوں میں اس کو پڑھتے تھے، جیسے جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ. پھر اسی طرح سے تین وتر جب اکٹھے پڑھے جاتے ہیں تو پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الغاشیہ اور تیسری میں عموماً سورۃ کافرون پڑھی جاتی ہے. پھر اسی طرح جمعہ کی نماز میں. وجہ کیا ہے؟ اور یاد رکھیں ہمارے پیارے نبی کا ہر عمل کسی حکمت سے بھرا ہوتا ہے. ایسی صورتیں جو عام طور پہ بڑے بڑے مجموعوں میں پڑھی جائیں اس میں تذکیر ہوتی ہے. عام لوگوں کے لیول پہ کوئی ایسا حکم ہوتا ہے کہ جس پہ غور و فکر کرنے کے بعد لوگ حقیقت میں اس سے ایک چھوٹا سا لیسن لے کر وہاں سے آتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ سورۃ الاعلیٰ 87 نمبر کی سورہ ہے، یعنی اس سے پچھلے 86 سوراز گزر چکی ہیں. سورت کا نام سبح اسم ربک الاعلیٰ اسی سے ہے. اور اس سورت کا ایک اور یونیک پوائنٹ نوٹ کیجئے، سبح حکم سے شروع ہوتی ہے، امر، جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کرو، کھاؤ، پیو. اور بھی کوئی سورت یاد آئی ہے کسی حکم سے شروع ہوتی ہے؟ اقرا بسم ربک. تھوڑا تھوڑا غور کیا کریں، تدبر ہم کر بھی اسی لیے رہے ہیں کہ یہ 30واں پارہ تو کئی لوگوں کو زبانی بھی یاد ہوتا ہے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے نقطے ہم نہیں یاد رکھتے. اس صورت کا اگر ہم زمانہ نزول دیکھیں تو ابتدائی دور کی صورتوں میں سے، کیونکہ اس میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان قریب ہم تم کو وہ پڑھوا دیں گے جو تم نہیں بھولو گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی آپ کو وحی کو اخذ کرنے کی عادت نہیں ہوئی تھی، جیسے آپ کو قرآن کے کورس کے آغاز میں نوٹس لینے کی عادت نہیں ہوتی، لکھتے ہیں بھول جاتا ہے، پیچھے جاتے ہیں آگے جاتے ہیں. ہاں، پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت 114 اور سورۃ قیامت کی آیت 16 اور 19 اور یہ آیت جو آپ کے سامنے ہے کہ آپ کو ہم یاد دلوا دیں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل کو اس وحی کے اخذ کرنے کے لیے تیار کیا. تو آپ کے میرے لیے عمل کی کیا بات ہے؟ دعا کیا کریں، اللہ میرے دل میں یہ قرآن اتر جائے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میرے دل پہ نازل کر دے. کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے والد کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کو ایسے پڑھو جیسے تم پہ نازل ہو رہا ہے. اور حقیقت ہے کہ ہر ایک کے دل پہ قرآن کا اثر تبھی ہوگا نا کہ جب وہ ہم پہ نازل ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ اس سورت کے چھوٹی سی سورت ہے نا, کتنی آیتیں ہیں ابھی آپ نے سنی ہے تلاوت, چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں نا, 19 آیتیں, تین بہت بڑے بڑے موضوع ہیں اس ایک سورت میں. سب سے پہلے توحید, اللہ کی وحدانیت کا یقین, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات ہیں, اور تیسرا ٹاپک آخرت کا ہے. صرف ایک جملے میں توحید کی پوری تعلیم کو سمیٹ دیا گیا کہ سب بھی اسم ربک الاعلی, اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کی جائے. مراد یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے نام سے یاد کیا جائے کہ جس میں کوئی نقص نہ ہو, کوئی عیب نہ ہو, کوئی کمزوری نہ ہو, اور غلط عقائد اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بھی نہ گھڑے جائیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس سورت کے نازل ہوتے, جب یہ پہلی آیت نازل ہوئی سب بھی اسم ربی کا لعلیٰ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجود دونوں آتے, رکوع میں سبحان ربی یا العظیم اور سجدے میں سبحان ربی یا لعلیٰ, ادھر یہ سب بھی حسمہ ہوا نا, تو ادھر اللہ نے کیا کروا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ نماز کے سجدوں میں سبحان ربی یا لعلیٰ آ گیا. کبھی آپ نے سجدے میں جا کر اس سورت کو سوچا تھا, یا اللہ تعالیٰ کے اس نام العلیٰ کو سوچا تھا؟ تو سوچا کرے, آگے نہیں سوچا تو اب سوچیں گے انشاءاللہ. پھر اس صورت میں یہ میسج بھی ہے کہ ہدایت اللہ ہی دیتا ہے. ایک استاد کا, ایک مبلغ کا, ایک داعی دین کا, ایک عالم کا, ایک دین کے خادم کا صرف کام اتنا ہے کہ لوگوں کو پیغام دے دے, کنوے دا میسج. وی نیڈ ٹو کنوے دا میسج, کنونس نہیں کرنا. میرے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں کہ دوسروں کو کنونس کرو, نہیں, پھر تو ہم میسج ہی بدل دیں گے, کیونکہ لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے ان کی مرضی کا دین دینا پڑتا ہے. بس کیا ہے, وما علینا الا البلاغ, پہنچا دیجئے, سیدھا سادہ طریقہ ہے. اور اس صورت سے آپ کو پتہ چلے گا کہ نصیحت سننے کے لیے جو تیار ہوتا ہے نا, وہی ہدایت قبول کرتا ہے. جیسے بچہ کھانا کھانے کے لیے تیار ہے نا, پھر ہی ماں کے ہاتھ سے کھائے گا, ورنہ ہو سکتا ہے ماں اس کے منہ میں انڈیلے اور وہ تھوکتے منہ بنا لیتے ہیں. بعض دفعہ اپنے ہونٹوں کو ایسے بند کر لیتے ہیں کہ کچھ منہ میں جائے نہ, اور چلا بھی جائے تو تھوڑی دیر منہ میں رکھ ہی رکھیں گے اور اینڈ پہ سارا اگل دیں گے. تو ہدایت کا تعلق بولنے والے کے بولنے سے نہیں ہے, بلانے والے کے بلانے سے نہیں ہے, ایکسیپٹ کرنے والے کی طلب اور اس کی تڑپ سے ہے. اگر آپ نے سوچا تھا کہ آپ آئیں گے تو آپ آ گئے, آپ سن رہے ہیں, نیت کی ہے نا, تو دیکھیے گا آپ کو ہدایت بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس میں پچھلی قوموں کے, پچھلے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. بہت ہی پیاری صورت ہے, آئیے اس کو ذرا سا ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب بھی اسم ربک الاعلی, اے نبی اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو. کون سا رب؟ الذی خلق فسوا, جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا. پہلا اللہ کا کام ادھر کیا ہے؟ خلق. دوسرا کام کیا آیا؟ فسوا. تیسرا کام والذی قدر فہدا, پھر اس نے تقدیر بنائی. اور چوتھا کام فہدا, پھر راہ دکھائی. پانچواں اللہ کا کارنامہ والذی اخرج المرعا, جس نے نباتات اگائی. مرعا چارے کو کہتے ہیں جو جانوروں کو اکثر کھلایا جاتا ہے. فجعلہ غصہ انحوا, پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. یعنی ایک رب کا نام ہے الاعلیٰ, اور چھ کام ہیں اس کے دو لائنوں میں. اگر آپ دیکھیں تو مصحف میں دو لائنوں میں یہ آیتیں پوری آ رہی ہیں. کیا اس سے زیادہ جامع طریقے سے کوئی کلام بیان کر سکتا ہے ان باتوں کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی خوبیوں کا تذکرہ ادھر آ گیا, الاعلیٰ, اور اللہ تعالیٰ کا نام الاعلیٰ کیوں نہ ہو. حقیقت یہ کہ اللہ سب سے بلند ہے, سب سے بڑا ہے. اور اگر آپ لفظی ترجمہ کریں نا, تو اپنے رب برتر کے نام کو پاک کرو, تسبیح کرنا, سب بہیو سب بھی ہو. کیا پتہ چلا, کیا مطلب ہے اسے؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو جو اس کو سجدے ہیں, جو اس کے لائق ہیں, اور ایسے نام اس کی ذات کے لیے استعمال نہ کیے جائیں جو اچھے نہیں ہیں. بعض جب آپ دیکھیے لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کہتے ہیں اللہ میاں, اب یہ میاں کیا لفظ ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اردو میں بھی اس کا کیا معنی ہوگا. اچھا نہیں لگتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ, بعض لوگ اللہ کہنے کی وجہ اللہ اللہ اللہ, نہیں. اچھا ایک بہت بڑی غلطی ہم لوگ نا سمجھی میں کرتے ہیں, جان کے کوئی بھی نہیں کرتا. چھوٹا بچہ ماں اس کو سلاتی ہے, کیا کرتی ہے؟ لا الہ لا الہ لا الہ. ذرا اس کا ترجمہ تو کریں. آپ نے تو اتھیس لوگوں کے عقائد کی ترجمانی کر دی. لا نہیں, الہ اللہ, کوئی الہ نہیں, کوئی, دیر از نو گاڈ, دیر از نو گاڈ, دیر از نو گاڈ. ایسے نہ کریں. لا الہ لا الہ نہیں, لا الہ الا اللہ, پورا بولیے. پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ بعض لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نام جو رکھے نا, وہ اپنی دیویوں کے لیے, اپنے بتوں کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے رکھے ہوئے. بس آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے. امی یجیب المضطر, کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنے. ٹھیک ہے, اب دعاؤں کو سننے کا کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. بعض لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں, فلاں ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں, مشکل کشا, غوث, دستگیر, ہاتھ پکڑنے والا, یہ ساری اللہ کی خوبیاں ہیں, تو یہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو نام اللہ کے ہیں نا, وہ مخلوق کو نہیں دینے چاہیے. بس آپ دیکھیں کہ کچھ نام ایسے ہیں جو بندوں کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں, لیکن کچھ ایسے نہیں. مثلاً اب میں بولوں گی تو پریشان ہو جائیں گے, کیونکہ ہمارے کلچر میں ایسے بہت سارے نام ہیں. مثلاً دیکھیں, رحیم, کریم, سمیع, بصیر, رعوف, یہ نام انسانوں کے نہیں ہونے چاہیے. کیسے رکھے, عبد الرعوف, عبد الکریم, عبد الرحیم, عبد السمیع, عبد البصیر. آپ پوچھیں گے کیوں, ایون رحمان کتنا کامن لفظ ہے ہمارے کلچر میں. وجہ کیا ہے, بس آپ ابھی اتنا سمجھ لیں کہ رحمان, فولان, رحیم, فعیل, یہ جو ساؤنڈ ہے نا, جو اس کا کہہ لیجئے کہ جس پیٹرن پہ یہ بولے جاتے ہیں, اس پہ سپرلیٹیو ڈگری ہے, افل و تفضیل ہے. اللہ تعالیٰ کے عام نام اٹس اوکے, آپ رکھ سکتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ مومن, اللہ تعالیٰ کا بھی نام المومن ہے, آپ میں مومن نام رکھ سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ عبد المومن کے, عام نام ہے. پھر اس طرح آپ دیکھیں معیز, منان, بٹ کچھ نام ایسے جو اللہ کے ساتھ ہے, اور اس میں خاص طور پہ یہ سارے اسی وزن کے, رحیم, کریم, پھر اسی طرح سے رعوف, اور کوئی اور بھی جو نام ہوں گے, تو یہ نام نہیں رکھنے چاہیے. اور اگر رکھے ہوئے تو اس کو ادب سے بلائیے, عبدل کے نام کے ساتھ پکاریے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام کسی ایسی حالت میں نہیں لینا چاہیے جب انسان پاک نہ ہو, ناپاکی کی حالت میں یا گناہ کے کام پہ. بس آپ دیکھیے, بعض لوگ ہنسی مذاق میں اللہ کے نام کے لطیفے بنا لیتے ہیں, بیت الخلاء میں جا کر, اور ایون کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا. بعض لوگ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ لیں, جوا کھیلنے لگے ہیں, اچھا اللہ برکت دے گا, اچھا یہ غلط, غیبت کرنے لگے ہیں تو اسے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں. پھر اسی طرح سبی حسمی کا, حسم ربی کا لالہ کا ایک اور اپلیکیشن کیا ہے, کہ ایسے لوگوں کے سامنے اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے کہ جو اللہ کا نام سن کر آگے سے گستاخی کریں, مذاق اڑائے. اور ایسے موقع پہ جہاں سننے والا ناگواری سے گزرے گا, امام مالک رحمہ اللہ کا عمل کیا تھا, جب کوئی سوال ہی آتا, یہ بھی بڑا ہمارے کلچر میں عام ہے, ذرا سنیے گا اس کو, کہ جب کوئی بیگر آتا نا ان کے پاس تو مانگتا, تو کیا کرتے, جب وہ ان سے کچھ مانگتے فقیر, اور یہ ان کو کچھ نہ دینے ہوتے, عام لوگ کیا کہہ دیتے ہیں, معاف کرو اللہ دے گا. سن رہے ہیں نا, اکثر لوگ کیا کہتے ہیں, معاف کرو اللہ دے گا. امام مالک کہتے تھے میں ایسے وقت میں فقیر کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ دے گا, کیوں, یقیناً اس کو میری طرف سے نہ ملنا برا لگے گا. تو اگر میں نے آگے سے اللہ کا نام لے لیا, اللہ تعالیٰ کا نام لے لوں گا, تو اس کو برا لگے گا, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے موقع پہ وہ ناگواری کے ساتھ اللہ کا نام سنے. سب بھی حسم ربی کا لالہ, آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جتنی رسپیکٹ, محبت, کیئر اور پیار دے سکیں گے نا, آپ کو اتنا ہی ملے گا, بے ادب بے نصیب. اور یہ چیز تو میں نے اتنے لوگوں میں سنائی ہے, جن کے ایٹیکیٹس بڑے خوبصورت ہوتے ہیں نا, اللہ ان کو ضرور چنتا ہے, اور کئی نرے ایٹیچیوڈ کے بھرے ہوئے ہیں, تکبر ہی بڑا, اپنی چار خوبیوں پہ اتنا مان ہے کہ اسی کو لے کر کسی سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں رہتی. ایسے لوگوں کی گروتھ ایک جگہ پہ جا کے رک جاتی ہے. تو ہمیشہ اللہ کا, رسول کا, نبی کا نام بڑے پیار سے لینا چاہیے, اچھی ادب اور رسپیکٹ کے ساتھ لیجئے. اب آپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب بھی حسم ربی کا لالہ کا جب حکم آپ کو مجھے ملتا ہے تو آپ اور میں کیا کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جب یہ سورت پڑھتے ہیں, خاص طور پہ نمازوں میں, تراویوں میں, جب بھی موقع آتا ہے نا, تو جب امام صاحب کہتے ہیں نا سب بھی حسم ربی کا لالہ, تو سارے مقتدی, مقتدی کون ہوتے ہیں جی, امام کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں, سبحان ربی العلیٰ. نماز کی حالت میں نہیں کہہ سکتے, یہ نوٹ کیجئے. ہمارے پاس وہاں کراچی میں جب تھے تو ایک امام تھے, اب یہ مسئلہ بہت لوگوں کو بتاتے تھے لوگ, لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں تھے, لوگ پھر اسی طرح کرنے لگ جاتے تھے نا. تو انہوں نے پتا کیا کیا اس کا علاج, عام طور پہ کیا پڑھتے ہیں لوگ, سب بھی حسم ربی کا لالہ, ہاں رک جاتے ہیں, تو فوراً مقتدی جو ہیں وہ اس کے پیچھے بول رہے تھے سبحان ربی یا لالہ. تو وہ جو امام تھے وہ کیا کہا کرتے تھے, سب بھی حسم ربی کا لالہ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعی, وہ اینڈ پہ جا کے رکتے تھے. تو ان کو موقع نہیں ملتا تھا. نماز کے بغیر اگر کبھی آپ سنیں, جیسے ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں, آپ یہ جملہ سن رہے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں سبحان ربی العلیٰ, لیکن نماز کے دوران کوئی ایکسٹرا چیز ہم نہیں کرتے. جو پڑھنے والا ہے وہ خود کہہ لے تو وہ اور بات ہے. تو بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے نماز کے سجدوں میں سبحان ربی العلیٰ کا جو طریقہ تھا وہ بتایا, اور رکوع میں سبحان ربی العظیم. مسند احمد اور ابو داؤد کی یہ روایت ہے. پھر اب دیکھیے کہ یہاں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ملی, الذی خلق, پہلا مرحلہ ہے خلق. سبحان اللہ, کیسے وہ تخلیق کرتا ہے کہ ایگ جب فرٹیلائزڈ ہوتا ہے, جو ایگ ہے جس کی فرٹیلائزیشن, اس کے اندر جو چوزہ بننا ہے اس کی ساری فارمز دیکھ رہے ہیں, اور پہلے شروع میں وہ کیسے وہ اس کا ایک کلسٹر سا بنتا ہے, اور اینڈ میں پھر اس میں چھوٹی چھوٹی وینز اور رگیں, اور اینڈ میں کچھ ویک کے بعد اسی میں سے ایک چوزہ بھاگتا ہوا نکلتا ہے. لیکن ساری بات ہے کہ یہ تخلیق کا عمل کون کرتا ہے؟ مرغی کو نہیں پتا, اور ماں کو نہیں پتا. بڑی سے بڑی فیمیل جس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ منسلک کر لیتے ہیں, کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیسے ایک بے جان چیز کو جاندار چیزوں میں بدل دیتا ہے. آپ نے سورۃ آل عمران میں بھی یہ بات پڑھی ہوگی, کون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکال دیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اس طریقے سے ایک بندے کے کاموں کو کرتی ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپاسیبل کو پاسیبل بناتا ہے. پہلا مرحلہ تخلیق کا ہوتا ہے, خلقہ, جان ڈال دی. پھر فسوا. فسوا کیا ہے؟ یہ دیکھیں, پیچھے بھی پڑھا ہے سورۃ انفطار میں, سکن کو سموتھ کرتا ہے. آپ سوچیں ذرا, ہم منہ پہ صابن لگائے اور ہمارے ہاتھوں سے خون نکلنے لگے, پتہ کیا چلا منہ پہ کانٹے ہیں. یا مچھلی کے جسم کے اوپر وہ جو چھوٹے چھوٹے اس طرح سے کیل سے ہوتے ہیں نا, اگر وہ ہمارے اوپر ہوتے ہیں. اللہ سبحان تعالیٰ صرف تخلیق نہیں کرتے بلکہ اس کو سموتھ بھی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے سورۃ انفطار میں ایک اور مرحلہ پڑھا تھا, فعدلک, تعدیل. عدل کیا تھا؟ برابری. عدل کیا ہے؟ یہ آنکھ ہے نا جیسی, یہ بھی ایسی ہے. ہم بنائیں, اللہ نہ کرے کبھی بنانے بھی نہیں چاہیے, اجازت ہی نہیں ہے ہاتھ سے تصویر بنانے کی مصوری کے طور پہ بھی. تو آپ دیکھیے کہ جب ہم ایک بنائیں تو ضروری دوسری آنکھ فرق ہوگی. بعض لڑکیوں کو کالج میں بیٹھ کے آنکھیں بنانے کا بڑا شوق ہوتا تھا, کوئی ایسے وہ بھویں بناتی تھیں, کبھی دوسرے سے نہیں ملتی. تین اندھیروں میں اللہ بچے کی شکل کیسی بناتے ہیں, ایک پاؤں ایک ٹانگ ہاتھ 19-20 کا چھوٹا نہیں ہو سکتا. ایک سسٹر ہے, ان کے ہسبینڈ کے بارے میں جب مجھے پتہ چلا کہ وہ سکھ ہے تو میں نے پوچھا ان کو کیا مسئلہ ہے, تو کہنے لگے کہ ان کی دونوں لیگس جو ہے نا, پہلے شروع میں ٹھیک تھا, یا کچھ بیماری ہوئی یا کوئی بونز کا پرابلم ہوا, صرف ہاف انچ, ہاف سے بھی چھوٹا, اتنا سا ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے چھوٹی ہے. تو پھر رہنے تو کیسے ٹیڑھے چل لیں گے؟ نہیں, ٹیڑھے نہیں چل سکتے تھے, گر جاتے تھے. پھر کتنی دیر بستر پہ رہے, پھر انہوں نے وہ ٹانگ جو لمبی تھی اس کی اتنی بون کاٹ کے صرف اتنی سی چھوٹی کی, اور پھر کئی مہینے بلکہ شاید سال سے بھی زائد وہ اپنے اس انڈر کن رہے پروسیس, اور پھر وہ چلنے کے قابل ہوئے. کبھی آپ نے, میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان خوبیوں پہ غور ہی نہیں کیا. والذی قدر, جس نے تقدیریں بنائی, چلیے کوسیں جس کو کوسنا ہے. آپ کی میری تقدیر اللہ نے بنائی ہے, ہماری تقدیریں اللہ کے فیصلے ہیں. گفٹ ہے, آپ کو کوئی گفٹ دے دیں آپ کو اختیار نہیں ہوتا کیا دے. تقدیر کے تحفے ہیں, قبول کیجیے. کوئی نہ بھی چیز پسند آئے نا, آپ کہتے ہیں دینے والا بڑا پسند ہے. جس نے دی اس نے بڑے پیار سے دی ہے. جس نے دی وہ بڑا اچھا, چیز نہ بھی اچھی ہو پہن لو, رکھ لو, استعمال کر لو, کھا لو. نہیں نہ مزے کی چیز کو بڑے پیار سے بنا کے لے, کھا لو, کھا لیے, پیار سے دی اس نے, ہے نا. تقدیر اللہ کے تحفے ہیں. نہیں آپ کو پسند ہے, رکھ لیجئے, دینے والا بڑا پیارا ہے. کبھی اپنی تقدیر کا شکوہ نہ کریں. پھر فہدا, راہ دکھائی. یہ کون سی راہ دکھانا ہے؟ زندگی گزارنے سے لے کر آخرت تک کی ہر معاملے کو. آپ دیکھیں کہ سورۃ سجدہ میں ہر رات ایک آیت آپ پڑھ کے سوتے ہیں, الذی احسن کل شیء خلقہ, آیت 7 میں آتا ہے. وہ ذات جس نے ہر چیز کو احسن درجے پہ بنایا, جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو بنایا وہ خوب بنایا, سب کچھ اچھے سے اچھا بنایا, تو اللہ تعالیٰ جو اتنے پیار سے ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے, پھر کیا آپ کو مجھے اس کے لیے کچھ کام نہیں کرنا. پھر آپ دیکھیے کہ ہر یہ جو قدر ہے نا, ہر بچے کے بننے سے پہلے اللہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, نمبر ایک, اس نے دنیا میں آ کے کیا کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, اس کی شکل کیسی ہوگی, اس کی ہیبٹس کیسی ہوں گی, یہ کس جگہ دنیا میں رہے گا, یہ کتنی دیر جیے گا, اس کو میں نے کیا سکلز دینی ہے, کیا اپرچونیٹیز دینی ہے. آپ کے اپنے تین چار بچے ہوں گے, آپ جا کے دیکھ لیجئے, غور کیجئے, ہر بچے کی کا مزاج فرق ہے. مزاج, عادتیں, کھانا پینا, یہ ہے فقط دارا. پروگرامنگ کرتے ہیں جیسے کمپیوٹر میں ڈال کے چیزیں فیڈ کرتے ہیں نا کہ یہ ہے وہ ہے. ہر بندے کی تقدیر اللہ نے لکھی, اور حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں چار مہینے کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو فرشتہ آ کے یہ سارے کام لکھ جاتا ہے, اللہ نے تو پہلے سے لکھے ہوئے ہیں. اس ساری اسکیم کا نام ہے تقدیر, اور تقدیر اللہ کا علم ہے, حکم نہیں ہے. میں اس پہ بات نہیں کرتی, آپ ایک لیکچر سن لیجیے گا تقدیر کی حقیقت, بڑی ڈیٹیل سے اس میں بات ہوئی ہے, کیونکہ تقدیر کے موضوع پہ سوالات بہت ذہنوں میں اٹھتے ہیں. لیکن آپ کی میری تقدیر, چلیے سوچیے ذرا, آج تک میری زندگی میں جو کچھ ہوا, کیا ہر چیز میری پلاننگ, میری مرضی, میرے سارے جیسے میں نے سوچا ویسے ہوا؟ بہت کم لوگ ہیں جو کہیں گے ویسے ہی ہوا, جو سوچا وہ ہو گیا. یہ ہے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا. آپ کو اندازہ بھی نہیں اس بات کا کہ اللہ آپ کا کتنا ریگارڈ کرتا ہے. شرط ایک ہے کہ آپ اس کا ریگارڈ کریں, بس گرو نہیں اذکر کو, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا, تم میری بات سنو میں تمہاری سنوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. تم بھی تو میری مانو, میں تمہاری ماننے کو تیار ہوں. ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کو کہیں اللہ جی بچہ چاہیے, حاضر, شوہر چاہیے لے لو, گھر چاہیے مل جائے, ایجوکیشن, یعنی اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات پہ لبیک ہے, جی 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 آپ نے مانگا آپ لے لیں. اور اللہ تعالیٰ دن میں پانچ بار بلائے, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, تو ہم پھر بات نہیں سنتے. تو یاد رکھیے خالق سے لے کر ہادی, اور ہادی کے لفظ کو بھی تھوڑا سا دیکھیے, اس نے ہدایت دی ہے آپ کو مجھے کہ اس دنیا کے اندر کس جگہ جا کر کیا کام کرنا ہے. مچھلی کے بچے کو پیدا ہوتے ہی تیرنا کون سکھاتا ہے؟ چڑیا کے بچے کو پیدا ہوتے ہی اڑنا کون سکھاتا ہے؟ ہاتھی کے بچے کو چلنا کون سکھاتا ہے؟ میں نے ایک ہتھنی, اس کی ایک ویڈیو دیکھی تھی, یقین کریں انبیلیویبل, کس طریقے سے کئی جانوروں کی بیک کے جھرمٹ میں یعنی پردے کے اندر اس نے بچے کو جنا, اور وہ بچہ جو بالکل مردہ تھا, پھر ماں جب اس کو پیدا کر کے اٹھی تو اپنے منہ کی جو سونڈ ہے نا اس کی ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ جا کے زور سے ایسے 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 اس بچے کو مار رہی ہے. پھر اس نے اپنی سونڈ اس بچے کے ایسے پیٹ کے نیچے سے ڈال کے نا اس کو اوپر کر کے اچھالا. جب ماں نے یہ دو چار وہ لیٹے ولیٹے دیے, بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں اگر ماں یہ نہ کرے تو بچہ مردہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے اس کے لنگس کھلتے ہیں اور وہ اٹھ کے چل پڑا. فہدا, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ تعالیٰ کی ذات پلان کر کے کاموں کو کرنے والی اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا. وہ آپ کو مجھے ہر مسئلے پہ گائیڈ کرتا ہے. آپ کسی کو کہ آپ ہیلپ کر دیں, ادھر آ جائیے, سکھائیں کچھ نہ, ٹریننگ ہی نہ دیں, بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیوں نہیں ہے. تو اللہ نے دنیا کا ایک ایک طریقہ سکھایا. اور یاد رکھیں اس تقدیر اور ہدایت کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں ہے, سورج چاند ستاروں کو بھی اللہ نے بتایا ہوا کہ تم نے کیا کرنا ہے, کب آنا ہے, کس وقت آنا ہے, کتنے اینگل پہ گھومنا ہے. اللہ کی ذات ایک ایک پودے, پرندے, جاندار, بے جان کے ساتھ یہ سارے معاملے کر رہے ہیں. اور آخر میں آپ دیکھیے کہ جس نے زمین سے چارہ نکالا, کبھی آپ نے میں نے چارے کو اہمیت دی؟ جانور کھاتے ہیں, پٹھے ہی ہیں نا. اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں رکھا کہ کبھی تم نے سوچا. اور یہاں یہ بات کیا بتاتی ہے کہ جانور چارہ کھا کر دودھ دیتے ہیں, تم دودھ پی کر کیا کرتے ہو؟ اب دیکھیے کہ جانور حقیر چیز کھاتے ہیں, مثلا ہم پھل کھاتے ہیں تو جانور پھل کا چھلکا کھاتے ہیں, اور ہم بہترین پھل کھا کر جسم سے گندگی کی صورت میں نکالتے ہیں, جبکہ جانور بیکار چیز کھاتے ہیں اور اس کا اینڈ کتنا خوبصورت, کبھی دودھ کی شکل میں, کبھی شہد کی صورت میں دیتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو اس کا طریقہ کار سکھایا ہوا ہے, اور یہ چیزیں آپ کے میرے سیکھنے کی ہیں. شکر ہوتا بھی یہ ہے, تھوڑی نعمتوں کو لے کر زیادہ پروڈیوس کرو. تھوڑی سی چیزیں اللہ نے اگر آپ کو دے دی تو آپ اس کے بعد انسانیت کو زیادہ دیں, اور آپ دیکھیں نباتات تو اگی سو اگی, پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا. کیسے فریش سبزی آتی ہے, دھنیا ہی دیکھ لیں, پودینہ دیکھ لیں, کیسی خوشبو ہوتی ہے جس دن آتا ہے. پانچ چھ دن پڑا رہے, ذرا سی اداس ہو جاتا ہے اصل میں کہ آپ نے مجھے بلا کر کوئی عزت نہیں دی. پھر آپ انہیں کچھ سسٹرز کا تو آدھا دھنیا ضائع ہوتا ہے, کبھی گل جاتا ہے, کبھی کڑوا گالا ہو جاتا ہے. फिर आप देखिए पड़ा रहे पड़ा रहे, कभी आपके फ्रिज में धनिया या पुदीना की गट्ठी लिफाफे में पड़ी रही और 1 महीना पड़ी रही, और आप खैर से जब फ्रिज खोले कभी तो उसके अंदर से ऐसी बू लेसदार, ये है फजा लहू गुस्सा अन अहवा, कूड़ा करकट स्या रंग की हो जाती है। क्या बताया कि वो सिर्फ बहार ही का मालिक नहीं है, खिजां का मालिक भी है। तुम्हारी आंखों को खूबसूरत मंजर भी दिखाता है तो बुरे मंजर भी वही दिखाता है, और कारामत भी वही बनाता है और बेकार भी वही बनाता है, और दुनिया में वही शख्स बहार देख सकता है जिसने खिजां देखी हो। जिसने खिजां नहीं देखी उसको बहार नहीं मिलेगी। अब ये सारी बातें करके, ये कस्में थी, अल्लाह की खूबियां थी, सूरतों का आगाज जैसे भी होता है। अब मकसद, अब देखिए आपको बताया ना कि पहला मौजू तौहीद, अब दूसरा अल्लाह के नबी को क्या कहा, सनुक्रियो का फला तंसा, हम तुम्हें पढ़वा देंगे फिर तुम नहीं भूलोगे, इल्ला माशा अल्लाह, हाँ मगर जितना अल्लाह चाहे, यानी भूलेंगे नहीं पर अगर अल्लाह चाहे तो कुछ भूल भी जाएंगे, जितना याद रखवाना चाहे अल्लाह उतना ही याद रहता है, क्योंकि इन्नहु यालमुल जहर वमा यख्फा, बेशक वो जानता है जहर को भी और जो छुपाया जाए, यानी जाहिर को भी जानता है और पोशीदा को भी जानता है। वनुयस्सिरु कलिल युसरा, और हम तुम्हें आसान तरीके की सहूलत देते हैं, हम तो आपको मुश्किलों में नहीं डालते, करें क्या, फज़क्किर नफ़ात ज़िक्रा, बस नसीहत कीजिए अगर नसीहत नफ़ा दे, किसको नफ़ा देती है नसीहत, सयज़क्करु मन यख्शा, अन करीब नसीहत पकड़ेगा वो जो डरेगा, ये लिख ले। उर्दू में एक जुमला बोलते कहते हैं, जो डरा वो तरा, तरना तो समझते ना, बच जाना, जो डरेगा वो ही तैर जाएगा और जो डरेगा नहीं वो डूब जाएगा। वह यतजन्नबुहुल अशका, और इससे गुरेज करेगा वो जो इंतहाई बदबख्त है, अल्लज़ी यसलन नारल कुबरा, जो एक बहुत बड़ी आग में डाला जाएगा, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, फिर ना उसमें जिएगा और फिर ना उसमें मरेगा, यानी जिंदगी ऐसी कि जिसे मौत अच्छी लेकिन असल मौत भी कोई नहीं आ रही, मौत और जिंदगी के बीच की कशमकश। आप सोचिए जरा कितनी बड़ी बड़ी बातें इन चंद आयात में अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको मुझे बता दी हैं। पहली बात यह कि नबी सल्लम को शुरू शुरू में वही के अखज़ में मुश्किल होती थी, फितरी सी बात है, शुरू में ऐसे ही होता है, जब आपने लिखना छोड़ा होता है तो बहुत दिन बाद लिखें तो फिर कलम ही नहीं पकड़ना आता। कई सिस्टर्स हैं जब कोर्स करती हैं तो बताती, कहती है सीन और स्वाद का फ़र्क ही नहीं पता, स्कूल सीन से लिखना है या स्वाद से लिखना याद ही नहीं होता, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। और जब से मैंने नॉर्वेजियन के स्पेलिंग देखे हैं मुझे इंग्लिश के गलत ही नहीं लगते। मैं कहती हूँ, अम्मी हमें हमारी टीचर ने डांटती थी, SCHOOL स्कूल, आप SKOL ही लिख दे तो स्कूल है, और स्कूल है कह दे कोई इंग्लिश में, किधर जा रहे हो स्कूल है, तो कहते पंजाबी बोल रहे हो उर्दू, तो पता चला ये तो नॉर्वेजियन है। ऐसी है ना, किसी का फीडबैक था मैसेज में कि हमें जुबान समझ नहीं आ रही थी, बट हम गौर कर रहे थे ये डेट है तो इसको डट्टू कह रहे हैं, डट्टू। सुभान अल्लाह, मैं हंस रही थी, मैंने कहा शुरू में जब मैं आई थी मुझे भी इतना अजीब लगता था, मुझे ऐसे लगता था ये पंजाबी में इंग्लिश बोल रहे हैं, लेटी हुई जुबान, कलकले, हर चीज में कलकले, रुक रुक के जैसे ना, अब मैं मजाक नहीं बना रही लेकिन मैं खुश होके बता रही हूँ कि अब मुझे यकीन हुआ है कि हमने बचपन में कोई स्पेलिंग गलत नहीं लिखा था। यानी अब देखिए टेक्नोलॉजी है तो उसको क्या कहते हैं आप लोग, टेक्नालूगी। अल्लाह हुक्म। लेकिन अब देखिए ये भी तो एक अल्लाह ताला की कितनी बड़ी कुदरत है ना, ये जो मुख्तलिफ जुबानें हम सीख जाते हैं, सुभान अल्लाह, जब भी कभी नॉन मुस्लिम से बात होती है ना दावा में तो मेरे हस्बैंड जरूर ये मौजू लेकर आते हैं, लुक हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, हाउ मैनी डिफरेंट एक्सेंट्स, ओनली इंग्लिश हैज 14 एक्सेंट्स। आप ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का बिग डिफरेंस है, आप अपनी उर्दू ही देख लीजिए, आप अपनी पंजाबी तो देखिए, सियालकोटियों की पंजाबी लाहौरियों की पंजाबी से फर्क है ना, ये कौन सिखा रहा है, सनुक्रियो का फला तंसा, अल्लाह ने हमारे जहन की सारी चाबियां अपने हाथ में रखी हुई है, बोलें तो बोलें, ना बोलें तो ना बोलें, अल्लाह चाहे तो बुलवा दे ना चाहे तो ना बुलवाए। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के नबी कुरान के लफ्ज़ों को जब जिब्राइल से सुनते थे ना तो इस खौफ से साथ ही साथ दोहराने लग जाते थे कि कहीं भूल ना जाए, तो उस पर आयतें उतरी कि नहीं अल्लाह के नबी आप वही पूरी सुना करें, जिब्राइल जब बोल के खामोश हो जाए आप फिक्र ना करें हम आपको याद दिलाएंगे, और फिर वाकई कैसा सीना खुला, और पहली वही याद कीजिए इकरा बिस्मि रब्बी का, अल्लाह के नबी आगे क्या कह रहे हैं, वमा अना बिकारिन, मैं कारी नहीं हूँ, मुझे नहीं पढ़ना लिखना था, फिर दोबारा पढ़े, फिर सहबारा पढ़े, اخیر جبرائیل نے آپ کا سینہ بھینچا یعنی حق دیا, تو اس کے بعد اللہ کے نبی کا دل کھل گیا اور پھر آپ خود بخود وہ آیتیں پڑھنے لگ گئے. تو کیا پتا چلا کہ وہی اخذ کرنی آسان کام نہیں ہے. اس وقت میں بھی اور آپ بھی تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں, یہ غور و فکر کا ایک ہلکا سا سیشن ہے, نہ یہ تفسیر ہے نہ یہ اس میں کوئی بہت ڈیٹیلز ہیں, یہ صرف اس قرآن کے اسلوب کو دیکھنے کی بات ہے. اور میں ہر سورت پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے سوچ رہی ہوتی ہوں کہ پہلے شاید 20 دفعہ 30 بار پڑھایا ہوگا, گن لیجئے ویب سائٹ پہ آپ کو 10-15 طرح کا تو اس سے بھی زیادہ مل جائے گا, اور کئی ضائع بھی ہوئی ہوں گی ریکارڈنگس. لیکن میں سوچتی ہوں کہ ہر دفعہ ایک نیا پوائنٹ, ایک نئی سورت. یہ جو میں نے آج شروع میں آ کے آپ سے کہا نا سبح اسم ربک الاعلی, مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی تفسیر کراتے ہوئے پہلے یہ پوائنٹ جوڑا ہے کہ اللہ کے نام پہ یہ سورت ہے الاعلی. آج بیٹھی تو اللہ نے دل میں خود ہی ڈال دی. تو یہ اللہ کی شان ہے, کوئی فخر نہ کریں, کوئی اکڑے نہ. آپ دیکھیے میں بول رہی ہوں نا, میرے اس بولنے کو اللہ ایک سیکنڈ میں پکڑ کے میرا گلا ہی بند کر دے. آپ سن رہے ہیں, ایک دم سننا چھوٹ جائے. اور ایسی مثالیں آپ سنتے, بولتے تھے اب نہیں بول سکیں گے, سنتے تھے اب نہیں سنیں گے. سعودی عرب میں چند سال پہلے کسی جگہ ایسا ہوا تھا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک لوگ سوئے, صبح اٹھے تو آدھی بستی نابینا ہو چکی تھی. یہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین کر پھر ہمیں بعض دفعہ اس کی قدر بھی دلاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ان ساری چیزوں سے ہمیں پتہ چلتی ہے, اور وہ کہہ کہ اللہ اندر اور باہر سب کو جانتا ہے, ظاہر اور باطن ہر چیز اس کے ہاتھ میں. پھر اسے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ شریعت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشکل دین نہیں دیا, یہ نہیں کہا خوب مشکل کرو. اللہ کے نبی کی عادت کیا تھی, حدیث میں آتا ہے کہ دو چیزوں میں جب آپ کو اختیار دیا جاتا, ایک مشکل ہوتی اور ایک آسان ہوتی, تو آپ آسان چیز کو چوز کرتے. مثال دیتی ہوں, گرمیوں کی دوپہر ہے, آپ جا رہے ہیں گلی میں, آدھی گلی میں دھوپ ہے اور آدھی میں چھاؤں ہیں, تو اللہ کے نبی کہاں چلتے؟ چھاؤں میں چلتے. بعض دفعہ مجاہدوں کے نام پہ اور سیلف کلنگ کے نام پہ کچھ لوگ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. اسلام ڈرا جاتے کہ مشقت کو نہیں پسند کرتا, کہ شاید اس سے کوئی ہم زیادہ ہی نیکی کر لیں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے رہے. پھر سب سے بڑی بات اس میں ابھی تک ہم نے کیا پڑھی ہے, سیزکر من یخشا, اللہ سے خشیت مانگی ہے کہ اللہ اپنی وہ خشیت دے کہ جو مجھے نصیحت کو قبول کرنے میں مدد دے. اب آخری حصہ سورت کا جس کا تعلق آخرت سے, قد افلح من تزکا, بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی. اللہ ہمارا تزکیہ کر دے. پاکیزگی اللہ کو بڑی پسند ہے, کلینلینس بھی ہے اس میں, سوچ کی پاکیزگی, پیٹ کی پاکیزگی, زبان کی پاکیزگی. ولگر ٹاک اللہ کو پسند نہیں ہے, ولگر ڈریسنگ اللہ کو پسند نہیں ہے, ولگر سٹائل آف لیونگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیشہ وہ بندہ اچھا لگتا ہے, وہ طریقہ اچھا لگتا ہے جس میں پاکیزگی ہو. سب سے پہلے پاکیزگی کہاں سے آتی ہے؟ نمبر ایک, کفر اور شرک کو چھوڑ دو, ایمان لے آؤ. شرک اور کفر دماغ کو گندا کر دیتا ہے. پھر اسی طرح برے اخلاق چھوڑ کے اچھے اخلاق اپناؤ, نیک اعمال کرو برے چھوڑ دو. اور یاد رکھیں یہاں دنیا کی فلاح ہی نہیں مراد, حقیقی کامیابی. قد افلح من تزکا, کیا آپ اور میں تزکا والے کو مفلح سمجھتے ہیں؟ آج ہماری کامیابیوں کے معیار کتنے بدل گئے ہیں. ہم سارا دن اس کامیابی کو پانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں جو دن میں 5 بار ہمیں آفر کی جاتی ہے, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, فلاح کی طرف آؤ. ہماری کامیابی ہماری 5 وقت کی نماز سے جڑی ہوئی ہے, ہماری کامیابی اللہ کی دعوت پہ لبائی کہنے میں جڑی ہوئی ہے. ہم اپنی اولادوں کو اللہ سے جوڑے, اللہ ان کے باقی کام بھی پورے کر دے گا, وہ دنیا کی بھی تعلیم اچھی سیکھ لیں گے, یہ نہ سوچئے. اور یہ چیز میں نے بہت ساروں سے دیکھی ہے, قرآن پڑھنے کے بعد ذہن اتنا کھلا, دنیاوی تعلیم میں بھی بہت اچھے نمبر آ گئے. خود میرے اپنے گھر میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بچوں کو شروع میں تھوڑا سا پڑھانے کے بعد حفظ پہ لگایا, اب جب انہوں نے حفظ کر لیا اپنی عمر کے مطابق, تب ان کی ایج کے دوست جو تھے, کوئی میٹرک میں تھا کوئی اس سے آگے تھا, ایک ایک دو دو مہینے پڑھ پڑھ کے انہوں نے پیپرز دیے, وہ ساری ایجوکیشن پہنچ گئی, ماسٹرز تک پہنچ گیا. قرآن کھولتا ہے دماغوں کو اور دلوں کو. آپ اور میں یہ سوچتے ہیں نا, یہ ذرا بند کر لوں اور میں دنیا کی تعلیم لے لوں, یقین کریں آپ کا دماغ اتنا شارپ ہی نہیں ہوگا. پھر فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. مفلح کون ہے؟ نمبر ایک, من تزکا, تزکیہ پیدا کیجیے, اپنی سوچ پاک کیجیے. بچیاں ہیں, اپنی سوچ کو پاک کریں, نگاہیں پاک رکھیں, مت دیکھیے گندی چیزیں، مت بولیے گندے جملے، مت سوچیے گندی باتیں، ہاتھوں سے چٹ چیٹ، یہ سب تزکیے کی ضرورت ہے. سر سے پاؤں تک شاور لیتے ہیں نا، اسی طرح سوچ سے لے کے ہماری آنکھیں، کان، دل، دماغ، پیٹ، حتیٰ کہ شرمگاہ کا بھی تزکیہ ہونا چاہیے. پھر دوسری کامیابی کی دلیل، بس ذکر اسم ربہ، رب کا نام یاد کرو. رب کا نام یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیں پوری سورت میں اسی چیز کی بات کی جا رہی ہے کہ رب کا نام یاد کرنے سے مراد ہے دل میں بھی اللہ کو یاد رکھو، زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرو، اور اسی دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں ذکر الہی. تو فارغ وقت میں ذکر کیا کریں. کیا اس کے لیے کوئی خاص گیٹ اپ کی ضرورت ہے؟ وضو کر کے، قبلہ روح ہو کے، ہاتھ میں تسبیح لے کے، اور وہ اس طرح وہ جو دوپٹہ لے کے ماتھے کے ساتھ لپیٹ کے ہم نماز کے سٹائل میں بیٹھتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، باوضو کوئی شرط نہیں ہے. آپ جہاں جس حال میں، واش روم میں اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے، لیکن کیا کرے بندہ، عادت پڑی ہو وہاں بھی منہ سے نکل جاتا ہے کہ اللہ جی معاف کیجیے گا، سوری اللہ تعالیٰ. بعض دفعہ تو جزاک اللہ کہنے کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ جب اللہ کوئی کام کرے تو بندہ کہتا ہے جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا ملے، آپ نے میرا یہ کام کر دیا. یہ عادت ہوتی ہے، اللہ اس کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اگنور کرے گا، لیکن زبان کو ذکر سے تارک ہے. آپ دیکھیں نا کتنی آسانی سے حاصل ہونے لینے کی، ایک دفعہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. جنت میں ایک درخت لگ گیا، اور وہاں جا کے قدر آئے گی درختوں کی کہ کیا وہاں ہوگا. پھر آپ دیکھیں تیسری چیز، فصلی، نماز پڑھی. اور اسی میں بعض کہتے ہیں کہ عید کی تکبیرات بھی ہیں، کیونکہ نماز، عید کی نمازوں پہ یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں. یاد نہیں کیا بلکہ پابندی سے نماز بھی پڑھی اور رب کو یاد کیا. کیا ہم اپنی نماز میں اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کتنی دفعہ نماز میں اللہ یاد آتا ہے؟ دیکھیں آپ فون پہ بات کر رہے ہیں اپنی بہن سے، اس دوران بھی آپ کو اپنی بہن نہ یاد آ رہی ہو، آپ کچھ اور ہی سوچ رہے ہو، تو وہ کوئی ملاقات ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اور ہمیں اللہ نہیں یاد آ رہا تھا. جیسے آپ کہتے ہیں نا آئی مس یو، یا آئی واز ریممبرنگ یو. ہم نماز میں بھی بعض دفعہ سوچے کچھ اور رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب آگے دکھتی رہ گئے، بل تو سیرو نل حیات دنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یعنی تمہاری پرائرٹیز تو پھر دنیا ہی ہیں. یہ تو واقعی رونے کا نقطہ ہے. اللہ نے پیچھے تزکیے کے، تذکر کے خوبصورت پوائنٹ دیے، لیکن کہا کہ تمہارا غم، ہم، تمہاری ساری کوششوں کا اینڈ ریزلٹ دنیا، دنیا اور دنیا. دنیا کی راحت، اس کی آسائش، اس کے فائدے، اس کی لذتیں، اور جو سب کو جس کو یہ سب کچھ مل جائے آپ کہتے ہیں ہاں سب کچھ مل گیا. فرمایا نہیں، بل تو سے رون الحیات الدنیا ولا آخرت خیر وابقا، جب کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. لفظ دیکھیے گا ذرا، خیر کیا ہے؟ بیٹر. اب کا کیا ہے؟ باقی سے، ایور لاسٹنگ. مثال دے سمجھانا چاہتی ہوں. دنیا میں آپ دیکھیے کہ عموماً چیزیں جو خریدتے ہیں ان لوگ، وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں، نائس، ویری سافٹ اینڈ ڈیلیکیٹ، لیکن ڈیوریبل نہیں ہوتی. مثلاً پیور ریشم، سلک کا سوٹ آپ نے لیا، اب پیور سلک کی شرٹ نرم بھی ہے، مہنگی بھی ہے، سافٹ بھی ہے، ریلیکس بھی ہے، لیکن کیا وہ ایور لاسٹنگ ہوتی؟ آپ اس کو پہن کے روز دھو دھو کے سو سکتے ہیں؟ نہیں، پہن کے سوئیں اور دھوئیں خراب ہو جائے گی. وہ کیوں لکھا تھا ڈرائی کلینز اونلی؟ تو گویا کہ ریشم کی شرٹ خیر ہے بٹ اب کا نہیں ہے. آخرت کی خوبی کیا ہے؟ یہ ڈیلیکیٹ بھی ہے اور ڈیوریبل بھی ہے. عموماً چیزیں جو ڈیلیکیٹ ہوتی ہیں نا، وہ ڈیوریبل نہیں ہوتی. آپ فینسی کپڑے پہن کے سو سکتے ہیں؟ آپ یہ کرسٹل کے اور سافٹ، بہت نازک کانچ کے برتن روز استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ تو ٹوٹ جائیں گے. آخرت ڈیلیکیٹ بھی اور خوبصورت بھی اور باقی رہنے والی ہے. اور یہ بات کہاں لکھی ہے؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی. کون سے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم پر بھی اور حضرت موسیٰ پر تورات کے علاوہ کچھ صحیفے بھی نازل ہوئے. صحیفے کیا؟ بکلیٹس، پمفلٹ کہہ لیجئے، چھوٹی چھوٹی چیزیں. بعض دفعہ بڑی بک میں وہ بات سمجھ نہیں آتی، جو ایک چھوٹی سی بکلیٹ سے سمجھ آ جاتی ہے. تو بتایا کہ دنیا اور آخرت کا یہ تقابل صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، باقی چیزوں پہ بھی ہے. اب تھوڑا سا غور کریں اس پہ. میری پرائرٹیز کیا ہیں؟ واٹ آر مائی پرائرٹیز؟ میں کس کو چوز کرتی ہوں اور میں کس کو چھوڑتی ہوں؟ دیکھیے جب آپ ایک چیز سلیکٹ کرتے ہیں نا، تو آپ باقی ساری چیزیں ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کسی نے کہا کہ ایک کو چوز کرنا آسان ہے، اتنی چیزوں کو ریجیکٹ کرنا مشکل ہے. دیکھیں نا، 10 قسم کی چیزیں لگی ہوئی، اب اس میں بس ایک لے رہے ہیں تو 9 چیزیں آپ نے ریجیکٹ کی نا. آپ اور میں دن رات کس غم ہم میں لگے ہوئے ہیں. جب ہمیں کوئی آگے سے کوئی گول مل جائے نا اپنی زندگی کا، جس میں آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہے، تو آپ کو یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مشکلوں میں نہیں ڈالتی. میں اکثر دیکھتی ہوں لوگ پڑھتے ہیں، چلے شروع میں تو سبھی پڑھتے ہیں، آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، بچپن سے جوانی، جوانی گزری، ہم پڑھ لیے، ختم، ایک سمجھ آ گئی، ایک سٹیبل زندگی شروع ہو گئی، 2 سال بعد پھر پڑھنا شروع ہو رہے ہیں، اب جاب شروع کیا، پھر کچھ اور پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کہ خوب سے خوب ترقی تلاش، اب پے لیول بڑھ جائے گا، پھر اور بڑھے گا. آپ دنیا کی تعلیم جو پڑھے ہوئے تھے اس پہ اور پڑھ رہے ہیں، تو قرآن تو ابھی آپ کو صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا، ترجمہ تو آپ کا ٹھیک نہیں، آپ اس کے لیے 4 ٹرم بیٹھ کے کیوں نہیں سیکھتے؟ کیونکہ بل تو سے رون الحیات دنیا. تلاوت سنتے ہیں اور انشاءاللہ اپنا محاسبہ کریں گے اس کے دوران بھی، اور ہر ایک نقطہ سوچ کے رکھے جو آپ نے سورت سے لیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
چلیے اب آپ لوگ شیئر کریں کوئی ایک بات جو آپ کو اس میں اپنے لیے فائدے کی لگی. جی خالدہ جی.
چلو کے اندر سے سوچ رہی تھی جو کوڑا کرکٹ والی اندر آئی ہے، تو میں نے کہا جانور کی اور ایک انسان کی بات ہے، ہم اتنا اپنے آپ کو سجا لیں 2-2 گھنٹے بھی، پھر بھی ہم نے رہنا ہوئی جو
نہیں، تو بڑھاپے میں ہم کیا ہو جاتے ہیں، کوڑا کرکٹ نہیں ہو جاتے؟ وہ کہتے ہیں کھاؤ تو ہضم نہ ہو، پہنو تو سجے نہ، گھر بنا لو تو اس میں جا کے اوپر والے فلور میں کہیں کہ مہینے نہیں لوگ جا پاتے. حسرت ہوتی ہے چیزوں کو دیکھ کر. کیا میں اور آپ دن بدن کمزوریوں کی طرف نہیں جا رہے، مشکلات کی طرف نہیں جا رہے؟ اور اگر انسان اپنے سے پہلوں کو دیکھ لے نا، تو اس کو اپنا انجام بھی نظر آئے گا.
اللہ کا شکر ہے کہ جب سے آ رہی ہوں نا، پہلے سے آپ نے دل میں ڈال دی ہے، لیکن اب کچھ زیادہ ہو رہا ہے، جیسے جیسے سورتیں پڑھتے ہیں
اللہ کرے یہ بہت بڑھ جائے،
بڑھتا جا رہا ہے اللہ کا، اور اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں
بے شک
کہ اللہ یہ دلوں میں نہ خوف ڈال دے.
آمین.